زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور ان کے دشمنوں کی نابودی کے لیے ایک دفعہ سلوات پڑھی. اس مجلس کی قبولیت کے لیے بار دیگر صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البغض الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات سب مل کے دعائے سلامتی ہے امام زمانہ پورے خلوص کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل
أذن محترم سورہ توبہ کی 119 آیت کے ذیل میں ہم نے عرض کیا کہ امامت انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کے کمال کے لیے، معاشروں کے کمال کے لیے ایک لازم امر ہے. نبوت کے بعد امامت تا قیام قیامت انسانوں کی ہدایت کرتی رہے گی، اور جو بھی اس امامت سے منہ موڑے گا وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ کمال انسانیت، معراج آدمیت اسی میں ہے کہ وہ دامن صادقین کو تھام لے۔ جس نے صادقین کے دامن کو تھام لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور جس نے ان سے منہ موڑا وہ ایسے ہی ہے جس نے کشتی نوح سے منہ موڑا ہو۔ آل محمد کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے کہ جو شخص اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جس شخص نے اس کشتی سے منہ موڑا وہ غرق ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ درود بھیجے محمد والے محمد والے۔ حضرت محترم، عرض کیا تھا کہ آل محمد کی پیروی صادقین کے ہمراہ ہونا، یعنی آل محمد کی پیروی کرنا، آل محمد کے ہمراہ ہونا یعنی ان کی اطاعت کرنا، ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہو، ان کے نظریات ہمارے نظریات ہوں، ان کے افکار ہمارے افکار ہوں، ان کے اعمال ہمارے اعمال ہوں، جیسے جیسے وہ کہتے چلے جائیں ویسے ویسے تم کرتے چلے جاؤ اپنی ظرفیت اور استطاعت کے مطابق۔ اس کا نام ہے صادقین کی معیت اختیار کرنا۔ یہ جو کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کی معیت اور ہمراہی اختیار کرو، یعنی ان کی اطاعت کرو اپنی ظرفیت اور اپنی توان اور اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور اس کے اعزاز گرامی، کہ اخلاق بہت اہم ہے اعزاز گرامی، معاشروں کی تعمیر میں، معاشروں کی ترقی میں، خود انسان کی فردی انفرادی تعمیر میں اور ترقی میں اور اس کی کامیابی میں اخلاق بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اور بعض دفعہ جن چیزوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، آئمہ اطہار علیہ السلام نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ مثلا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ امانت کی حفاظت کرنا یا ادائیگی کرنا، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں یہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طرح سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں نے الگ الگ روایات میں کہا کہ اگر ہمارے جد یا ہمارے بابا امام حسین یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا قاتل بھی اگر شمشیر امانتاً رکھواتا اور ہم قبول کر لیتے تو ہم اس کی حفاظت کرتے۔ امانت کا مسئلہ اتنا زیادہ ہے۔ اسی طرح سے زان گرامی، میں نے دوسرا مسئلہ عرض کیا تھا، والدین کا احترام، والدین کے حقوق کا خیال رکھنا، والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کے ساتھ پیش آنا، زان گرامی اہم ترین مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا اس بات، اہم ترین مسئلہ۔ جو اقوام اپنے والدین کے حقوق کا خیال نہ رکھیں وہ جلد یا بدیر نابود ہو جائیں گے، جلد یا بدیر وہ ختم ہو جانے والی ہیں، وہ معاشرے تباہ ہو جانے والے ہیں جہاں والدین کا احترام نہ ہو، جہاں فیملی سسٹم، والدین کا احترام نہ ہونا یعنی فیملی سسٹم ختم ہو جانا۔ آپ کچھ عرصے بعد نہ ماں کو پہچانیں گے نہ باپ کو پہچانیں گے، جیسے یورپ میں ہوتا ہے۔ یورپ تباہی کی طرف جا رہا ہے، یورپ سقوط کی طرف جا رہا ہے، وہ خود پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں، اب مائیں وہاں پر رہی نہیں، باپ پتہ ہی نہیں باپ کون ہوتا ہے بھائی، ماں کا ہی نہیں پتا ماں کون ہے، بچے یتیمی کی زندگی گزارتے ہیں، بچے افسردگی اور خوف کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں، بچے ماں باپ کے بغیر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے زان گرامی، نفسیاتی لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے۔ دیکھیں خود انگریز اس وقت اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم نے لاکھ کیا ہوتے ہیں ہم اس کو فارسی میں کہتے ہیں مہد کودک، جہاں بچوں کو رکھا جاتا ہے، پالا جاتا ہے۔ ماں باپ جو ہیں مثلا صبح چھوڑ کے چلے جائیں گے، اماں باپ کا تو پتہ ہی نہیں، ماں جو ہے صبح چھوڑ کے چلی جائے گی اور شام تک بچہ 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے جو ہے وہ اس اسکول میں رہے گا، اور بچے وہاں دودھ پئیں گے، پرورش پائیں گے۔ یعنی تربیت کس نے کرنی ہے؟ ماں نے نہیں کرنی، وہ اسکول یا وہ سینٹر اس بچے کی تربیت کر رہا ہے۔ یعنی ایک نرس ہے، ایک آیا ہے کہ جو اس بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہے، وہی اس کی ماں ہے۔ تو اب انگریز خود اس نتیجے پر پہنچے ہیں دانشور کہ جیسی تربیت اور جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کو سنبھال سکتی ہے اور اس کی نفسیات کو کنٹرول کر سکتی ہے اور بچہ اپنی ماں سے مطمئن ہو سکتا ہے، دنیا کا کوئی انسان اس طرح سے بچے کی تربیت نہیں کر سکتا، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں خالہ پھوپھی، نہیں، کوئی نہیں، ماں سے بڑھ کر کوئی بچے کی تربیت نہیں کر سکتا۔ جانے کے رامی، اب یورپی معاشرے دوبارہ سے پلٹ رہے ہیں انسانی ویلیوز کی طرف، جو وہاں مفقود ہو گئی تھیں وہ پلٹ رہے ہیں، اور ہمیں کس طرف لگا رہے ہیں؟ ہمیں لگا رہے ہیں اپنی طرف کہ بھئی ہمیں آئیڈیلائز کرو، ہمیں آئیڈیل سمجھو، ہمارے پیچھے چلو۔ یعنی کیا؟ ماں باپ کا رشتہ بچوں سے کمزور کر دو۔ زن محترم، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ماں ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کی سب سے بڑی نعمت باپ ہے۔ باپ دیکھیں روایات کیا کہتی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، دیکھو تین چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تین چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کو دیکھنا عبادت ہے وہ ہے ماں اور باپ کے چہرے کو عطوفت اور محبت سے دیکھنا، ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اب دیکھو کتنا آسان ہے عبادت کرنا، آپ صرف اپنے ماں کے چہرے کو دیکھو، ماں کو پتہ ہی نہیں کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، لیکن محبت کے ساتھ ماں کو ایک لمحہ تم نے جو یہ دیکھا، یہ عبادت ہے ازان گرامی۔ باپ کے چہرے کو دیکھنا محبت آمیز نگاہوں سے عبادت ہے۔ میرے جوانوں، کتنی فری فنڈ کی عبادتیں تمہیں دے رہا ہے اللہ، کتنی فری فنڈ کی، اور ہم کتنی فرصتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں بعض دفعہ ٹی وی زیادہ اچھا لگتا ہے اپنی اماں سے، ہیں جی، ہمیں موبائل زیادہ اچھا لگتا ہے اپنے والد سے گفتگو کرنے سے، ہمیں انٹرنیٹ پہ بیٹھنا زیادہ اچھا لگتا ہے اپنے ماں باپ سے گفتگو کرنے سے۔ انٹرنیٹ، ٹی وی اور موبائل حسن گرامی سب سے بڑی لعنت ہے معاشرے کی، انسانی زندگی کو اس طرح سے مشغول کر دیا۔ آپ کو جی صبح سے شام تک ٹی وی دیکھا، آپ نے کیا حاصل کیا؟ کو کچھ بھی نہیں۔ صبح سے شام تک آپ کال کرتے رہے، میسج کرتے رہے، میسج آتے رہے، آپ پڑھتے رہے، واٹس ایپ ہے تو جناب وائبر ہے تو میسجنگ ہے تو فیس بک ہے۔ یعنی ایک نوجوان کی زندگی صرف میسج سنتے اور میسج پڑھتے اور میسج کرتے ہوئے گزر گئی۔ فیس بک کے اوپر فضول پوسٹ کرنا، اب جناب اس کو یہ چیز پوسٹ کر دی، یہ تصویر پوسٹ کر دی، بھئی کیا کیا تم نے، تم نے کیا حاصل کیا؟ زیرو۔ 24 گھنٹے ایک نوجوان فیس بک پہ بیٹھا رہے اور کچھ بھی حاصل نہ ہو، انسان کی صحت تباہ، تعلیم تباہ، اخلاق تباہ۔ اخلاقیات، کون اخلاقیات بنا رہا ہے؟ فیس بک، ہمارا ٹی وی، ہمارا موبائل، یہ ہماری اخلاقیات بنا رہا ہے۔ ہماری ساری زندگی اس میں مشغول ہو گئی، ہماری ساری سرگرمی اور سارا ہم و غم یہ ہے کہ جناب اب کیا کیا نئی چیز آ گئی، اچھا جی یہ نیا میسج آ گیا، کیا آ گیا جی، بس فضول سی ایک چیز کوئی میسج کر دی۔ اور پھر پیکیجز آپ دیکھیں کہ مفت کے پیکیجز آ گئے, مفت کے پیکیجز, 5 روپے میں پتہ نہیں 1000 ایس ایم ایس کر سکتے ہو. بھائی وہ لوگ پاگل ہیں کیا, 5 روپے میں آپ کو 1000 ایس ایم ایس کرنے دیں گے؟ ہدف ہے اس کے پیچھے. یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کا ہدف ہے اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے کا, ہمارے نوجوانوں کو تباہ کرنے کا, ان کے اخلاقیات, افکار اور نظریات کو تباہ کرنے کا, ان کے ٹائم کو کل کرنے کا بہت بڑا ہدف ہے. کہ کسی طرح سے اس نوجوان کو جو تعلیم حاصل کر سکتا ہے, جو تہذیب یافتہ ہو سکتا ہے, یہ کل کو ایک سائنٹسٹ بن سکتا ہے, ایک ڈاکٹر بن سکتا ہے, اپنے ملک کا ایک بہت عظیم انسان بن سکتا ہے, اس کے ٹائم کو ایسے کل کیا جائے, ایسے اس کے ٹائم کو خراب کیا جائے کہ اس کا دل تعلیم میں نہ لگے, پڑھائی میں نہ لگے, اپنے ماں باپ کے پاس نہ لگے. تو زن محترم, انسانی رشتوں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا, یاد رکھیے گا. آپ وہ جو امریکہ اور افریقہ میں بیٹھ کر آپ سے رابطے میں ہے, کون ہے کچھ پتہ نہیں, کیا عقیدہ رکھتا ہے, کیا نظریہ رکھتا ہے, اس کی اخلاقیات تو آپ کو پتہ ہی چل جاتی ہیں فیس بک کے اوپر یا انٹرنیٹ کے اوپر کہ کیا اس کی اخلاقیات ہیں. یہ جو آپ اس سے رابطہ کرتے ہو, یہ جو آپ پوسٹ کر رہے ہو اور وہ آپ کو ایک چیز پوسٹ کر رہا ہے, آپ ایک میسج لکھتے ہو اور وہ آپ کو میسج کرتا ہے, یہ جو میسجنگ ہو رہی ہے یہ آپ کی تربیت کر رہا ہے. وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے, وہ ملحد ہے, وہ آل محمد کی معرفت نہیں رکھتا, وہ آل محمد کا مخالف ہے. شاید آپ سارا دن اس کے ساتھ لگے ہو, وہ آپ کی تربیت کر رہا ہے. اسی طرح سے زانے کے نامی ٹی وی آپ دیکھ لیجیے, ٹی وی انسان کی آدھی سے زیادہ زندگی ٹی وی پہ گزرتی ہے, چینلز بدل بدل کے گزرتی ہے, انسان کئی گھنٹے اپنے کل کر رہا ہے, قتل عام کر رہا ہے اپنے اوقات کا, مفید اوقات کا, ٹھیک ہے, جس میں وہ ترقی کر سکتا تھا, کچھ سیکھ سکتا تھا, تعلیم حاصل کر سکتا تھا. ہم فضول چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, یا ڈرامے ہیں, یا فلمیں ہیں, یا فضول ٹاک شوز ہیں جس میں آپ کو, آپ کے افکار کو الٹا منحرف کیا جا رہا ہے, صحیح بات نہیں بتائی جا رہی, منحرف کیا جا رہا ہے, آپ کی تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت کو آپ سے چھینا جا رہا ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے اذان گرامی کیا ہو رہا ہے, آپ اپنے والدین سے دور ہو رہے ہیں, آپ اپنے بھائیوں سے دور ہو رہے ہیں, آپ اپنی بہن سے دور ہو رہے ہیں, آپ اپنے بچوں سے دور ہو رہے ہیں, آپ اپنی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں, آپ اپنی تہذیب سے دور ہو رہے ہیں, آپ اپنے مذہب سے دور ہو رہے ہیں, آپ کا معاشرہ کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے, آپ کا خاندان ٹوٹ رہا ہے, انسانی رشتے ختم ہو گئے انہی فضولیات کی وجہ سے. سن محترم, بہت اہم مسئلہ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, تین چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے. سب سے پہلی چیز جس کو دیکھنا عبادت ہے وہ ہے ماں باپ, ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور دوسری چیز جس کو دیکھنا عبادت ہے وہ ہے سمندر, سمندر کو دیکھنا عبادت ہے. جب انسان سمندر کو دیکھتا ہے اللہ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے, اس عظیم سمندر کو دیکھ کے, اس دریا کو دیکھ کر انسان کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جاتی ہے. اور تیسری چیز کیا عبادت ہے اذان گرامی, قرآن کی آیات کو نگاہ کرنا عبادت ہے. اللہ, میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر انسان قرآن مجید کو پڑھ بھی نہ سکے, صرف اٹھا کے کھول کے دیکھ لے, کھول کے بند کر دے, اگر انسان کو یہ توفیق نہ ہو کہ ایک آیت بھی پڑھ سکے, ایک حرف بھی پڑھ سکے, کم از کم قرآن کھول کے دیکھ کے بند کر کے رکھ, عادت بنا لے اپنی, خود یہ کھول کے دیکھنا, انشاءاللہ اس بات کی توفیق ہوگی کہ آپ چند آیات پڑھ بھی لو, ہو سکتا ہے چند سورے پڑھ لو, ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے دے پورا قرآن مجید پڑھ لو. لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہمیں تینوں چیزوں کی اہمیت کو بتا رہے ہیں، تدبر کو، غور و فکر کو. جب سمندر کو دیکھو غور و فکر کرو، اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرو. ماں باپ اللہ کی نشانی ہیں، اللہ کی آیت ہیں، تلاش کرو اس میں خدا کو. قرآن مجید اللہ کی آیات ہیں، خدا کو تلاش کرو اس کے اندر. یہ تینوں نشانیاں ہیں اللہ کی اذان گرامی. اور ایک عجیب روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت تو ہے، لیکن ہر جوان بچہ یا بچی یا بوڑھا بھی ہو جائے، اگر اس کے ماں باپ زندہ ہیں، جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، جب بھی کوئی شخص اپنے ماں باپ کے چہرے پر نگاہ ڈالے گا محبت کے ساتھ، عطوفت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں ہر نگاہ کے بدلے میں اللہ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا. اللہ اکبر. ہر نگاہ کے بدلے میں اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا. اللہ اکبر. کتنا آسان ہو گیا جوانوں حج کرنا ہے جی. آپ کہتے ہیں جی حج کے لیے استطاعت ہونی چاہیے، 3 لاکھ روپے ہوں، 4 لاکھ روپے ہوں، پھر ہم حج کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن رسول خدا مفت میں تمہیں حج کروا رہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر ایک شخص 100 دفعہ اپنے ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے کیا 100 حجوں کا ثواب ملے گا؟ کہا ہاں بخدا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اذان گرامی، 100 دفعہ اگر تم نے اپنی ماں یا باپ کے چہرے کو دیکھا محبت کے ساتھ، ہر دفعہ جب بھی دیکھو گے حج مقبول کا ثواب ملے گا. البتہ اب یہ کوئی نہ کہے کہ جناب حج میرے اوپر سے ساقط ہو گیا، اب مجھے 3 لاکھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اس کا ثواب ملے گا، حج اپنی جگہ پہ باقی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کو جی حج بس ساقط ہو گیا. نہیں، حج ساقط نہیں ہوتا. اگر استطاعت ہے تو ہر شخص کے اوپر، صاحب استطاعت کے اوپر حج کرنا واجب ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اور اسی طرح سے 6ٹے امام سے روایت ہے کہ جو شخص اپنے رزق میں اور اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے، تمنا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ میں طول عمر عطا فرما، جو شخص بھی اپنے رزق میں اور عمر میں اضافہ چاہتا ہے وہ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا کریں؟ صلہ رحمی کریں. ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. ایک اور روایت کے اندر ہے اذان گرامی کہ جو شخص بھی قیامت کے دن اپنے حساب کو، یعنی جو قیامت کے دن جب اعمال نامہ پیش ہوگا، اگر وہ چاہتا ہے کہ آسانی کے ساتھ اس کا حساب کتاب ہو جائے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آئے. اور درجنوں روایات ہیں اذان گرامی ماں باپ کے احترام اور ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے. میں ایک قصہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، درود بھیجے محمد والے محمد پر. تفسیر نور الثقلین میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 سے لے کے 2-3 جو آیات ہیں اس کے ذیل میں یہ واقعہ نقل ہے کہ یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، بنی اسرائیل نے گائے ذبح کی تھی، سنا ہے نا آپ نے واقعہ، ہر بچے نے سنا ہوگا. اور بنی اسرائیل کا بہانے بڑے مشہور ہیں کہ بھئی یہ بہانہ ہے، یہ بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل گائے کاٹنا نہیں چاہتے تھے. وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص تھا، بہت بنی اسرائیل کے اندر بڑا امیر تھا، پیسے والا انسان تھا، بڑا ثروت مند انسان تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. ایک بھتیجا تھا اور وہی اس کی جائیداد کا وارث تھا. اب وہ بھتیجا بھی بڑا ہی ناخلف انسان تھا, چچا بڑا خیال رکھتا تھا اس کا, لیکن بھتیجا اپنے چچا کی موت کا انتظار کر رہا تھا کہ کب چچا مرے اور کب میرے پاس دولت آئے. دیکھیں ایسے بھی ہوتے ہیں معاشروں کے اندر لوگ کہ چچا احسان کرے اس کے ساتھ اور وہ احسان فراموشی کرے, جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے, نمک حرامی اسی کو کہتے ہیں زانے گرامی. انتظار کر رہا ہے کہ کب چچا مرے گا, دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اس کو اٹھا لے جلدی سے, جان چھوٹے. لیکن چچا ہے کہ اللہ نے بھی اس کو طول عمر عطا فرمائی, نہیں مر رہا بیچارہ. اب کیا کرے جناب؟ اب اس نے منصوبہ بنایا کہ چچا کو قتل کر دیا جائے. چچا کو قتل کر کے, ظاہر ہے کہ جب چچا قتل ہو جائے گا تو جائیداد کس کے پاس آئے گی؟ میں اکلوتا وارث ہوں, بھتیجا ہوں, تو میرے پاس آئے گی ساری جائیداد. تو یہ منصوبہ بنایا. احسان محترم, دیکھیں میرے جوانوں, میرے عزیز جوانوں, کبھی دولت کے پجاری نہ بننا, کبھی دولت کے پجاری نہ بننا. وہ لوگ کہ جو دولت کے پجاری ہوتے ہیں, جو لوگ اقتدار کے پجاری ہوتے ہیں, جو لوگ شہوت پرست ہوتے ہیں, بعض دفعہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی قتل کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا اس بات کو. آپ اسی معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں نا, سن رہے ہیں نا صبح شام آپ واقعات. میں نے خود ایک فیملی کو جانتا ہوں, پڑھی لکھی فیملی, پڑھی لکھی فیملی, باپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے, نیرو سرجن ہے, ماں پڑھی لکھی, بہنیں پڑھی لکھی, دو بیٹے ہیں وہ بھی پڑھے لکھے. ٹھیک ہے جوانوں, غور سے سنو. ناخلف بیٹے کو, شہوت پرست انسان کو کسی سے جعلی عشق ہوا, ٹھیک ہے, وہ کسی دوسرے مکتب سے تعلق رکھتی ہے. یہ مومن گھرانہ ہے, یہ دیندار گھرانہ ہے, نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, لیکن یہ ناخلف بیٹا کسی سے معاشقہ کرتا ہے. ماں باپ راضی نہیں ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے کے علاوہ کوئی اور خاتون اس گھر میں آئے, وہ کسی اور مکتب سے تعلق رکھتی تھی. اس شخص نے جب یہ دیکھا, اس ناخلف بیٹے نے جب یہ دیکھا کہ ماں باپ راضی نہیں ہیں, بہنیں بھی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں چونکہ دیندار ہیں, مذہبی ہیں, اس نے ایک ہی شب میں اپنے ماں باپ اور دو جوان بیٹیوں کو قتل کر دیا. ماں باپ اور دو جوان بیٹی, شہوت پرستی انسان کو بعض دفعہ اس مقام پر لے جاتی. کیا ہوا؟ جیل میں چلا گیا. جس سے عشق کیا تھا وہ کیا ہوا؟ اس کو کچھ پتہ نہیں, کہاں چلی گئی, شادی ہو گئی اس کی, کیا نہیں ہوا. یہ شخص مزداق بنا, خسرت دنیا والا آخرہ کا. اگر انسان اپنے نفس کو کنٹرول نہ کرے, عزیزان محترم, اے میرے عزیز جوانوں, اگر انسان اپنے نفس کو کنٹرول نہ کرے تو بعض دفعہ اتنا عظیم گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے. بعض دفعہ حب اقتدار, بعض دفعہ حب مال, بعض دفعہ شہوت پرستی انسان کو اتنے بڑے گناہ کا مرتکب بنا دیتی ہے. ہوشیار رہنا جوانوں. اور عرض کیا کہ یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ جوان اپنے ماں باپ سے زیادہ اٹیچ نہیں ہوگا, بلکہ میڈیا سے زیادہ اٹیچ ہوگا, ٹی وی سے زیادہ اٹیچ ہوگا, معاشرے نے اس کی تربیت زیادہ کی ہوگی. یہ ناخلف انسان جس نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا, اذان گرامی, جہنمی ہے جو اپنے ماں اور باپ کو قتل کر دے ایک ایسی خاتون کی خاطر کہ جس سے اس کی شادی بھی نہیں ہونی تھی, اس کے نصیب میں نہیں تھی شادی. بہرحال یہ بھتیجا بنی اسرائیل کی قوم سے تعلق رکھتا ہے, اپنے چچا کے قتل کا منصوبہ بناتا ہے وہ جو اس پہ احسان کرتا تھا. بہرحال منصوبہ بنا کر اس کو قتل کیا, اور جب قتل کر دیا لاش اٹھا کے پھینک دی محلے کے اندر, بنی اسرائیل کے لوگ آئے دیکھا کہ بھئی قتل ہو گیا, کس نے قتل کیا نہیں معلوم. اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی الزام تو لگنا تھا, تو یہ آیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آ کر کہا کہ یا نبی اللہ, اے موسیٰ, میرا چچا جو ہے وہ قتل ہو گیا اور نہیں معلوم کس نے قتل کیا ہے, لہذا جب نہیں معلوم کس نے قتل کیا ہے تو آپ اس کے قاتل کو یا گرفتار کریں یا پھر مجھے دیت دیں. اللہ اکبر, یا قاتل کو گرفتار کریں یا پھر مجھے دیت دیں. اب یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے اوپر تہمت نہ لگے. اچھا, اسی دوسری بعض روایات کے اندر اسی واقعے کو اس طرح سے بھی نقل کیا گیا, دو طرح سے واقعات ہیں, کہ اس شخص نے, اس ناخلف بھتیجے نے اپنے چچا کو چچا کی بیٹی سے شادی کے انکار پر قتل کیا تھا. چچا نہیں چاہتا تھا کہ بھتیجے سے شادی کرے کسی بھی وجہ سے. یہ بعض تفاسیر کے اندر یہ بھی ملتا ہے. آپ دیکھیے, ایک طرف دولت کا ذکر ہے اور دوسری طرف یہ ذکر ہے کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا, چچا راضی نہیں تھا, جس کی بنیاد پر قتل کیا. بہرحال جو بھی وجہ تھی, کہا کہ یا تو قاتل کو گرفتار کرو موسیٰ, یا پھر کیا کرو, مجھے دیت دو. موسیٰ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے, بار الہ تو دیکھ رہا ہے کہ کیا ماجرا پیش آیا ہے اور اب تیری طرف سے کیا حکم ہے. وہاں پر عزیزان محترم, اللہ نے یہ حکم دیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں, ایک گائے ذبح کریں اور ذبح کر کے اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس میت کو, اس لاش کو, اس مقتول کو ماریں تو یہ زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر بتلائے گا کہ میرا قاتل کون ہے. اللہ اکبر. جب موسیٰ آئے اللہ کا حکم لے کر کہ بھائی اللہ نے یہ کہا ہے, تو کہنے لگے موسیٰ کیا ہو گیا تمہیں, نعوذ باللہ, تم تو ہزیان کہہ رہے ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں, اللہ کا حکم ہے. کہا اچھا, اللہ کا حکم ہے, چلو مان لیتے ہیں. یہ بتاؤ کہ گائے کیسی ہونی چاہیے, اب بہانے شروع کر دیے, گائے کیسی ہو اپنے اللہ سے پوچھ کے بتاؤ. اب اللہ نے تو کہا تھا بھائی کوئی سی بھی گائے ذبح کر دو, کوئی سی بھی گائے ذبح کر دو اور اس کا گوشت اٹھا کر مارو, کس کے اوپر, لاش کے اوپر, یہ خود بولنے لگے گی. لیکن کہا نہیں, اللہ سے پوچھو کہ گائے کیسی ہونی چاہیے. موسیٰ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, پوچھتے ہیں یا اللہ, یہ لوگ تو اس طرح کا سوال کر رہے ہیں. آواز آئی, وحی آئی, موسیٰ گائے اگر یہ پوچھ رہے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو نہ بہت زیادہ چھوٹی ہو نہ بہت زیادہ بڑی ہو, یعنی عمر کے لحاظ سے بالکل بچھڑا بھی نہ ہو اور نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو, ینگ سی ہو, جوان سی ہو. اچھا جی. پھر آئے موسیٰ قوم کے پاس اپنی, کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی جوان سی ہو, نہ بوڑھی ہو, نہ بچی ہو. کہا اچھا, ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہمیں, اور پوچھ کے ہو کہ اور کیسی ہونی چاہیے, رنگ تو بتائیں اللہ تعالیٰ, رنگ کیسا ہونا چاہیے. یہ دیکھیں بہانے, رنگ کیسا ہونا چاہیے. پھر موسیٰ آئے اللہ کے بارگاہ میں, یا اللہ تو دیکھ رہا ہے کیا مجھ سے سوالات کر رہے ہیں, تو جانتا ہے کیا سوال کیا. اللہ نے کہا کہ جاؤ کہو کہ ایسی گائے ہو کہ جو زرد, گہرے زرد رنگ کی ہو اور کہ جب کوئی انسان اسے دیکھے تو اسے بھلی لگے. اللہ ہو جاؤ کہو. موسیٰ آئے, کہا کہ بھئی کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس طرح کی گائے ہو کہ جو گہرے زرد رنگ کی ہو کہ جب اس کو دیکھو تو اچھی لگے, بھلی لگے. کہا اچھا، لیکن موسیٰ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی بات کہ کیسی گائے ہونی چاہیے، دیکھیں بہانے کیسی گائے ہونی چاہیے، جا کر پوچھ کے آؤ اور کوئی توصیف کرے اللہ کے وہ گائے اور کیسی ہونی چاہیے۔ پھر حضرت موسیٰ آئے اللہ کی بارگاہ میں، اب دیکھیں اللہ کے نبی کو کس کام میں مشغول کر دیا۔ بعض دفعہ ہماری قوم کیا کرتی ہے، ہماری قوم جب کوئی عالم ان کے درمیان آ جائے تو بجائے اس کے کہ فقہی سوالات کریں، عقیدے کے سوالات کریں، اچھی اچھی باتیں پوچھیں، اس سے کچھ اخلاقیات کی باتیں سیکھ لیں، ہم کیا سوالات کرتے ہیں، مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آسمان سے زمین کا فاصلہ کتنا ہے، یہ بتائیے کہ حضرت آدم کا نکاح کس نے پڑھا تھا، یہ بتائیے، ایسے عجیب و غریب سوالات کریں گے کہ جو مولانا صاحب کی روح کو بھی نہ معلوم ہو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہیں پڑھ لیے ہوں گے کسی جگہ پہ، وہاں سے سن کے آ گئے، پڑھ کے آ گئے، وہ مولانا صاحب کا امتحان لینے آئے، کچھ سیکھنے تھوڑی آئے ہیں۔ پھر مولانا صاحب سے بحث کرنا شروع کر دی، بھائی ادھر 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 ادھر، تو نتیجہ کیا نکلا، بیچارے مولانا صاحب بھی سر پکڑ کے اپنے گھر کی طرف نکل لیے کہ بھائی یہاں تو میرا بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور یہ بھی اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ تو بعض دفعہ عزیزان محترم ہم اپنے علماء کے ساتھ، ہم اپنے آئمہ کے ساتھ، ہم اپنے انبیاء کے ساتھ عزیزان گرامی اس طرح سے بیہیویئر رکھتے ہیں۔ آئمہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا، فضول سوالات لوگ آ کے امیر المومنین سے کیا کرتے تھے، فضول سوالات آئمہ سے کیا کرتے تھے لوگ، آئمہ کا ٹائم ضائع کرتے تھے۔ لہذا موسیٰ جیسا نبی، اس کو بار بار اذیت دی جا رہی ہے، تنگ کیا جا رہا ہے کہ اے نبی موسیٰ پوچھو اللہ سے کیسی گائے ہو، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے۔ تو پھر اللہ کا نبی دوبارہ سے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے بار الہ، یہ تو پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہا ہے، اب بس کوئی آخری جواب دے دے۔ اللہ نے کہا کہ بس جاؤ، اب ان سے کہہ دو کہ ایسی گائے ہو باقی صفات کے ساتھ ساتھ کہ جو نہ کھیتی باڑی کرتی ہو اور نہ جو ہے وہ کچھ اور کوئی صفت بیان کی، نہ ایسی ہو، تب یہ جا کے کہہ دو ان کو۔ تو جناب وہ آئے، حضرت موسیٰ آ کر بیان کیا کہ بھئی اللہ کہہ رہے کہ بھئی کھیتی باڑی کرنے والی نہ ہو۔ کہا ہاں موسیٰ اب تم نے بڑی صحیح بات کی، اب سمجھ میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، اب یہ ساری صفات سمجھ میں آ گئی، اب سمجھ میں تو آ گئی لیکن اب ایسی گائے تلاش کہاں سے کریں، ہیں جی، کہ جو نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، گہرے زرد رنگ کی ہو، دیکھنے میں بھلی لگے، اور اللہ نے کہا ہے کہ کھیتی باڑی کرنے والی بھی نہ ہو اور اس کے اوپر کوئی ڈاٹ بھی نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو، یہ دوسری شرط تھی اس کے اندر کہ کوئی دھبا نہ ہو اس کے اندر۔ اب ایسی گائے کہاں سے تلاش کریں، ڈھونڈ رہے ڈھونڈ رہے ڈھونڈ رہے، بہرحال ایک گائے مل گئی۔ جب گائے مل گئی تو کہا بھائی اس کو بیچو تاکہ ہم اس کو ذبح کر کے اور اپنا کام کریں۔ تو اس نے کہا بھائی میں کیوں بیچوں؟ کہا بھائی بیچو اس کو۔ کہا پھر اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہے، اس کو بھی سمجھ میں آ گئی بھائی اس کی تو بڑی ویلیو ہے، ہیں جی۔ جب دیکھتا ہے دکاندار کہ مشتری پھنس گیا، اب یہ کہیں اور نہیں جا سکتا، تو پھر قیمت کیا ہو جاتی ہے، آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہوا کہ جب اس نے دیکھا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایسی گائے ہے ہی نہیں، صرف میری گائے ہے، اس نے بڑی لمبی چوڑی قیمت لگائی۔ اب جب قیمت دی تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی یہ جو بہانے ہم نے بنائے تھے وہ الٹا ہمارے گلے پڑ گئے۔ بہرحال ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا گوشت کا ٹکڑا نکالا۔ اب جو اس لاش کو، اس مقتول کو مارا، تو مقتول کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اس نے موسیٰ کو سلام کیا، اور موسیٰ کو سلام کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی یہ معجزہ، نبی موسیٰ کا معجزہ۔ اب یہ قصہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا، جو میں جس منزل تک لے کے جانا چاہتا تھا وہ یہ کہ یہ گائے کس کی تھی، یہ جو گائے تھی وہ کس کی تھی۔ یہاں نور الثقلین کے اندر اس قصے کے ادامے میں لکھا ہوا ہے کہ اصل میں ایک تاجر تھا، ایک جوان تاجر تھا، کاروباری تھا، بڑا پیسے والا انسان تھا۔ اس کا ایک والد تھا بزرگ، اپنے والد کا حد سے زیادہ احترام کرتا تھا، حد سے زیادہ. صبح شام اپنے والد کی خدمت کرتا تھا، اپنے والد کے سامنے سر نہیں اٹھاتا تھا، بہت زیادہ والد سے محبت کرتا تھا، والد بھی اس سے محبت کرتا تھا. ایک دن یہ ہوا کہ کاروبار، مثلا کوئی گاہک آیا، ایک بہت بڑا سودا ہو گیا. جب بہت بڑا سودا ہو گیا، جو چیز یہ لوگ بیچا کرتے تھے، تو یہ آیا کہ بھائی گودام سے میں وہ چیز نکال کر بیچوں. تو اس نے دیکھا کہ چابی گودام کی والد کے پاس ہے اور والد سو رہا ہے. والد کی جیب میں ہے چابی گودام کی اور والد سو رہا ہے. اب جب اس نے یہ دیکھا کہ والد سو رہا ہے، تو یہ گیا اس کے پاس، مشتری کے پاس، اور جا کر اس سے کہا کہ میں یہ معاہدہ نہیں کرنا چاہتا، میں سودا نہیں بیچنا چاہتا، میرا والد سو رہا ہے، آپ چلے جاؤ. بہت بڑی منفیت اور بہت بڑا فائدہ اس کو ہونے والا تھا، اس کا کاروبار کہیں سے کہیں پہنچ جاتا اس سودے کے بعد. لیکن اس نے اپنے باپ کے احترام میں، والد کے احترام میں اس سودے کو کینسل کر دیا. بہرحال والد صاحب اٹھے. جوانوں غور کرنا ان باتوں کے اوپر، ماں باپ کے احترام کی بات ہو رہی ہے، باپ کے احترام کی بات ہو رہی ہے. والد بیدار ہوا، والد نے، والد کو قضیہ پتہ چلا کہ بھائی کیا ہوا ہے، کیا ماجرا پیش آیا. بیٹے نے جب یہ بتایا کہ بابا آپ کی نیند کو میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا، لہذا میں نے سودا کینسل کر دیا. باپ بہت خوش ہوا کہ بیٹے نے میرا اتنا احترام کیا، اتنا خیال کیا. تو وہاں باپ نے بیٹے کو شکریہ کے طور پر وہ گائے دی تھی. شکریہ کے طور پر باپ نے وہ گائے دی تھی جس کی صفات اللہ نے بیان کی تھی کہ اس طرح کی گائے. اور پھر جتنا بڑا یہ سودا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں اس کو منفیت عطا فرما دی. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو زن محترم، یہ ہے والدین کا احترام کا نتیجہ اور صلہ. کوئی جوان یہ نہ سمجھے کہ تم باپ پر احسان کر رہے ہو، ماں پر احسان کر رہے ہو، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے. یاد رکھیے گا، کوئی احسان نہیں ہے تمہارا. قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ ماں نے جو اپنی شکم میں تمہیں 9 ماہ رکھا ہے، 9 ماہ، اور کس کرب کے عالم میں رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد تمہاری ولادت کا ہونا. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا. جانے گرامی، قرآن نے اس درد کا بیان کیا ہے، کس درد کے ساتھ تمہیں ماں نے جنا ہے، اور اس کے بعد کس طرح سے ماں نے تمہیں پالا ہے، 2 سال تمہیں دودھ پلایا ہے. تم سمجھتے ہو کہ ایک ماں کی خدمت کر کے تم نے حق ادا کر دیا. ایک شخص آیا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آ کر کہا کہ یبنا رسول اللہ، میری ماں بڑی بوڑھی ہے، بزرگ ہے، ضعیفہ ہے. توجہ ہے نا سامعین؟ جوانوں کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امید ہے انشاءاللہ جوانوں کی توجہ ہوگی، کیونکہ یہ خطاب آپ لوگوں سے. شخص آیا 6ٹے امام کے پاس اور آ کر کہا کہ یبنا رسول اللہ، میری ماں ضعیفہ ہے، اتنی ضعیفہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میں اس کی یہ خدمت کرتا ہوں کہ جب اس کو کہیں جانا ہوتا ہے وہ چل نہیں سکتی, میں اس کو کندھے پہ اٹھا کر لے کر جاتا ہوں, ادھر ادھر لے کر جاتا ہوں کندھے پہ اٹھا کر, اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتا ہوں اور اپنے ہاتھ سے اس کو کھلاتا ہوں. فرزند رسول, میں اپنی ماں کی آلودگیوں کو بھی صاف کرتا ہوں, جب وہ آلودہ ہو جاتی ہے تو میں صاف کرتا ہوں, اور شرم اور حیا کی وجہ سے میں اپنی ماں کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا, مجھے شرم آتی ہے کہ اپنی ماں کو دیکھوں جب میں خدمت کر رہا ہوتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں شکریہ کے طور پر مجھے دیکھے اور شرمندہ ہو. میں نہیں چاہتا, میں ماں کو طرف دیکھتا ہی نہیں ہوں. پوچھا, فرزند رسول کیا میں نے حق ادا کر دیا, کیا میں نے حق ادا کر دیا ماں کی خدمت کا؟ اللہ اکبر. سنو جوان, چھٹے امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں, چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, تم اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے. تم کیا سوچ رہے, یہ چھوٹی سی خدمت کر کے تم نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ہرگز نہیں. ماں وہ ہے کہ جس کا شکم تمہارا گھر تھا, جس کا دودھ تمہاری غذا تھا, جس کے پاؤں تمہارے جوتے تھے, جس کے ہاتھ تمہاری رکھوالی کرتے تھے, اور وہ ماں جو تمہارے بغیر چین نہیں پاتی تھی, صبح و شام تمہارا خیال رکھتی تھی, ہر ہر لمحے تمہاری سلامتی کی دعا کرتی تھی, تمہارے جینے کی دعا کرتی تھی, تمہاری خدمت بھی کرتی تھی, تمہارے جینے کی بھی دعا کرتی تھی. لیکن تم بھی خدمت کرتے ہو اپنی ماں کی, ضعیفہ ماں کی, تم نے یہ ساری خدمتیں بتائی, ٹھیک ہے تم یہ ساری خدمتیں کرتے ہو, لیکن تمہاری ماں تمہاری خدمت کر کے بھی, اپنی جان دے کر بھی تمہاری سلامتی کی دعا کرتی تھی, لیکن تم خدمت کرتے ہو لیکن تمہارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جلد از جلد اللہ میری ماں کو کیا کر دے, ہم اپنے ادبی الفاظ میں کہتے ہیں راحت کر دے, راحت و سکون سے اس دنیا سے چلی جائے میری ماں, سکون سے یہ اذیتیں برداشت نہ کرے. اصل میں دل میں کیا ہے کہ ماں اس دنیا سے چلی جائے, امام فرما رہے ہیں. ماں کے دل میں کیا ہوتا ہے, میرا بچہ جیتا رہے. بچے کے دل میں کیا ہے کہ اللہ اس کو راحت کر دے, اس دنیا سے چلی جائے. کتنا فرق ہے ازان گرہ میں, یہ فرق ماں اور باپ. اگر 10 بچے بھی ہوں نا ایک ماں کے, تو وہ سب کو یکساں انداز سے پالے گی, لیکن 10 بچے مل کر بھی ایک ماں اور باپ کو نہیں پال سکتے. یہ فرق ہے نا. احسان محترم, میرے عزیز جوانوں, اپنے ماں باپ کی قدر کرو. میں آخری بات کر کے اپنی بحث کو آگے بڑھاتا ہوں. چاہتا تھا کچھ اور سیاسی معاملات کے اوپر بات کروں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ, میں آپ کی رکاب میں جنگ کرنا چاہتا ہوں, جہاد کرنا چاہتا ہوں, لیکن میری ماں راضی نہیں ہے. وہ کہتی میں راضی نہیں ہوں تم سے اگر تم جہاد پہ جاؤ, آپ میری ماں سے اجازت لے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے کیا ارشاد فرمایا. جہاد دو طرح کا ہے نا, ایک واجب کفائی ہے, ایک واجب کیا ہے جوان بولیں, واجب عینی ہے, ایک واجب کفائی ہے. احکام اس طرح سے تقسیم ہے نا, واجب کفائی, واجب عینی. واجب کفائی کیا ہوتے ہیں, جیسے نماز پنجگانہ, پنجگانہ کفائی ہے, پنجگانہ عینی ہے, کفائی نہیں ہے. نماز میت واجب کفائی ہے کہ اگر کچھ لوگ میت کے اوپر نماز پڑھ دیں تو باقی پر سے کیا ہو جاتی ہے, ساقط ہو جاتی ہے. غسل میت بھی اسی طرح سے, کفن میت بھی اسی طرح سے, دفن میت بھی اسی طرح سے. کہ اگر کچھ لوگ اس واجب امر کو انجام دے دے باقی سب پہ سے ساقط ہو جاتا ہے. لیکن واجب عینی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہر شخص کو انجام دینا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی فلاں لوگ تو نماز پنجگانہ پڑھنے بس ہمارے اوپر سے ساقط ہے. نہیں, تمہارے اوپر سے ساقط نہیں ہے. تو جہاد بھی اسی طرح سے زانِ گرامی دو طرح کا ہوتا ہے, واجب کفائی اور واجب عینی. واجب کفائی میں اگر کچھ لوگ بقدر کافی فوج محاذ جنگ پر موجود ہے اور آپ کو مزید افراد کی ضرورت نہیں ہے تو پھر باقی کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے. لیکن اگر افواج اسلام کم ہوں تو پھر سب کے اوپر واجب ہے کہ وہ سب کے سب جائیں اور محاذ جنگ پر جا کر لڑیں. واجب عینی ہو جائے گا اس صورت میں. لیکن اگر بے قدر کافی لوگ موجود ہوں تو پھر واجب کفائی باقی کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے واجب کفائی اور واجب عینی میں. تو البتہ یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ بھئی ہمارے یہاں اس واقعے کو بیان کر کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب جہاد ہم پر سے ساقط ہو گیا. ٹھیک ہے, خصوصاً ہمارا جہاد تو اس طرح کا نہیں ہے, لیکن بہرحال عزداری سید الشہداء میں جانا بھی ایک جہاد ہے, عزداری کے پرچم کو بلند رکھنا بھی ایک جہاد ہے, عزداری کو برپا کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے اپنے وطن کا دفاع کرنا, اپنے شہر کا دفاع کرنا, اپنے ناموس کا دفاع کرنا, یہ سب جہاد کے زمرے میں آتا ہے. بہرحال تو زن محترم آیا رسول اللہ کے پاس اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے میری ماں اجازت نہیں دیتی, کیا کروں میں, میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں جا کر جہاد کروں, میں صحیح و سالم ہوں, تندرست ہوں, میرے بازو توانا ہیں اور عشق ہے مجھے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں, میری ماں سے آپ رضایت لے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ پلٹ جاؤ, پلٹ جاؤ, جاؤ اور اپنے ماں کے قدموں سے متمسک ہو جاؤ, اپنی ماں کے پاس واپس چلے جاؤ. بخدا, ابھی رسول اللہ کے جملے, بخدا اگر کوئی جوان اپنی ماں کے ساتھ ایک شب گزارتا ہے, ایک شب گزارتا ہے اس طرح سے کہ ماں کو انسیت ہو اس کے رہنے سے, اس کی وجہ سے ماں مطمئن ہوتی ہو, خوش ہوتی ہو, تو بخدا ایسا واجب کفائی جہاد, اس کا ایک شب رہنا ایک سال کے جہاد سے افضل ہے, ایک سال کے جہاد سے افضل ہے. اگر ایک نوجوان اپنی ماں کو انسیت دیتا ہے, ان کے اطمینان کا باعث بنتا ہے, ان کی محبت کا باعث بنتا ہے, ماں خوش ہوتی ہے کہ یہ میرا بیٹا میرے پاس تھا, تو ایک سال کے جہاد کفائی سے افضل ہے. زانِ گرامی, ماں باپ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. اب وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ کچھ میسیجز ہیں جو انشاءاللہ میں کل دوں گا آپ کو. ماں باپ کا احترام اسلام میں اس قدر اہم ہے زانِ گرامی, لیکن کربلا میں کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں کہ جن کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے, جن کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن اپنے باپ کی وصیت کے مطابق کربلا میں اپنے چچا پہ قربان ہونے کے لیے آیا ہے قاسم. کون ہے قاسم زانِ گرامی؟ 13 سال کا معصوم بچہ ہے, لیکن انتہائی پرجوش, انتہائی بابصیرت, انتہائی باغیرت, غیرت مند نوجوان قاسم. باپ کا سایہ اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن ماں ام فروا اپنے بچے کو اپنے شوہر نامدار کی وصیت کے مطابق کربلا لے کر آئی. میں اپنی ماؤں سے کہوں گا جو اس مجلس میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ آپ کے بھی بچے ہیں نا, کسی کے 10 سال کا بیٹا ہوگا, کسی کا 13 سال کا ہوگا, کسی کا 14 سال کا ہوگا. ہر ماں کی خواہش ہے کہ اس کا بچہ سلامتی کے ساتھ رہے, زندہ رہے, جیتا رہے. آپ کی ہمیشہ یہ دعا ہو. لیکن کربلا میں ماجرا کچھ الٹا ہی ہے. کربلا میں ہر ماں اپنے بچے کو لائی ہی اسی لیے ہے کہ اسے حسین پر قربان کر دے. حسین پر قربان کرنے کے لیے مادر قاسم قاسم کو لے کر آئی. بس شب عاشور آ گئی اور عزاداران سید الشہداء حسین خیمے میں بیٹھ کر محضر شہادت پڑھ رہے ہیں, شہادت نامہ پڑھ رہے ہیں. ایک ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں, زہیر, حبیب, عابس, تم سب کے سب کل قتل ہو جاؤ گے, تم سب کے سب کل شہید ہو جاؤ گے. حبیب تم فلاں جگہ قتل ہو گے, زہیر تم فلاں جگہ قتل ہو گے. ایک ایک کو اس کی نشانیاں بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی تو حسین نے کہا, عباس تم بھی کل شہید ہو جاؤ گے, علی اکبر تم بھی کل شہید ہو جاؤ گے, اون و محمد میرے بچوں تم بھی کل شہید ہو جاؤ گے. ایک 13 سالہ بچہ حسین کے خیمے میں یہ محضر نامہ سن رہا ہے, شہادت نامہ سن رہا ہے. جب اس نے سنا کہ اس کا نام نہ آیا, تمام اصحاب کا نام آ گیا, بنی ہاشم کے جوانوں کا نام آ گیا, لیکن قاسم کا کہیں کوئی نام نہیں ہے, ایک دفعہ خیمے کے کونے میں بیٹھ کر قاسم نے گریہ کرنا شروع کیا. جزاکم ربکم, خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. عزاداروں بس حسین قاسم کے پاس آئے, گلے لگایا, کہا بیٹا روتے کیوں ہو, میری بھائی کی نشانی روتے کیوں ہو. کہا امو جان, کہا چچا جان, آپ نے سب کا نام لیا ہے لیکن میرا نام شہادت نامے میں کہیں نہیں ہے, اس فہرست میں میرا نام کہیں نہیں ہے. مولا کیا کل میں شہید نہیں ہوں گا؟ سنو اے میرے جوانوں, میرے نوجوان ساتھیوں سنو, حسین نے بھی ایک عجیب سوال کر دیا. مسکرا کر دیکھا, قاسم تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ اللہ اکبر. حسین ابن علی کے ماننے والے نوجوانوں, دیکھو قاسم کا جذبہ کیا ہے. قاسم نے بھی چھوٹتے ہی جواب دیا, اعلیٰ من الاصل, امو جان موت تو شہد سے بھی زیادہ شیریں. حسین تیری راہ میں موت آ جائے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ ہے حسینی نوجوانوں کا جذبہ. بس ایک دفعہ حسین نے ایک عجیب جملہ کہا, قاسم کل تو اپنی شہادت کی بات نہ کر, کل تو علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا, علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. بس اب جو یہ جملہ سنا قاسم نے, ایک دفعہ گھبرا کر کہا, امو جان کیا اشقیا ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ اشقیا ہمارے خیموں میں آ جائیں گے. قاسم ایک غیرت مند جوان ہے, اس کو اس بات کا خیال ہے کہ کیا اشقیا ہمارے خیمے میں آ کر ہماری عورتوں کی حرمت کو پامال کریں گے. قاسم کو یہ برداشت نہیں ہے, لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا, قاسم یہ تمہارا حوصلہ ہے, لیکن سید سجاد کا حوصلہ دیکھو کہ جب شام غریبہ آئی بیمار امام جس سے اٹھا نہیں جاتا تھا, لیکن دیکھ رہا تھا بیویاں ایک خیمے سے نکلتی ہیں دوسرے خیمے میں جاتی ہے اور نوک نیزہ سے سے چادریں کھینچی جاتی ہیں. جزاکم ربکم, خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. بس عزاداروں, صبح عاشور آ گئی اور ایک ایک شہید اپنی قربانی کو پیش کر رہا ہے. جب تمام اصحاب شہید ہو گئے, علی اکبر بھی شہادت پیش کر چکے, تو قاسم آگے بڑھے, آگے بڑھ کر اپنے اموں کے پاس آئے. اموں, اب تو مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. حسین بار بار قاسم کو منع کر رہے ہیں, نہیں بیٹا, تو تو میرے بھائی کی نشانی ہے, تیری ماں بیوہ ہے, تیرا داغ برداشت نہ کر پائے گی. عزاداروں, جب قاسم نے دیکھا کہ امو اجازت نہیں دے رہے, ایک دفعہ اپنی ماں کی خدمت میں گئے. ماں نے کہا, بیٹا تو اب تک قتل نہیں ہوا, اب تک شہید نہیں ہوا, تو نے قربانی پیش نہ کی. کہا, ماں کیا کروں, بار بار امو کے پاس جا رہا ہوں, امو اجازت نہیں دے رہے, آپ ہی آئیے, کوئی سفارش کر دیجئے. بس ایک دفعہ ماں نے بچے کے بازو کو الٹا اور اندر سے ایک تعویذ نکالا, کہا, بیٹا پڑھ اس کو. اب جو بیٹے نے پڑھا تو جملہ لکھا ہوا تھا باپ کا کہ بیٹا کل سن 61 ہجری میں نہیں ہوں گا, کربلا کے میدان میں میری طرف سے تجھے قربانی پیش کرنی ہے. قاسم اپنی ماں کے ساتھ چچا کے پاس آئے, خوشی خوشی آئے, کہا, بیٹا کیا بات ہے. ام فروا نے کہا کہ یہ تعویذ آپ کے نام ہے. اب جو حسین نے تعویذ پڑھا, گریا کرنا شروع کیا, بار بار اس نامے کو چومتے جاتے ہیں. ارے بیٹا, تو یہ اپنے باپ کا نامہ نہیں لایا بلکہ اپنی موت کا پروانہ لے کر آیا. جزاکم ربکم. بس عزادارو, قاسم, ایک روایت کے جملے یہ ملتے ہیں عزاداروں, کہ جب قاسم کو اجازت نہیں مل رہی تھی نا عزاداروں, تو ایک دفعہ قاسم نے ایک عجیب انداز اپنایا, عجیب انداز اپنایا. قاسم نے ایک دفعہ اپنے چچا کے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا, ابا کے دامن کو چومنا شروع کیا, لیکن حسین ہے کہ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر قاسم نے دیکھا کہ جب اجازت نہیں مل رہی, ایک دفعہ مولا کے قدموں میں گر گئے اور گر کر کہا, مولا اس وقت تک اس غلام کا سر نہیں اٹھے گا جب تک مجھے آپ مرنے کی اجازت نہیں دے. عزادارو, مقاتل نے یہ بھی لکھا کہ حسین کسی کے جانے پر اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کے جانے پر روئے ہیں. مقاتل نے لکھا کہ حسین قاسم کو لپٹ کر اتنا روئے, اتنا روئے کہ غش کھا کر گر گئے, غش کھا کر گر گئے. جب غش کھا کر گرے تو دیکھو, جب کوئی شخص بے ہوش ہوتا ہے تو اسے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ہوش میں آ جائے. لیکن کیا کہیے, جہاں پر 3 دن سے بنی ہاشم کے بچے پیاسے ہوں, العطش, العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہو, وہاں کیسے چچا اور بھتیجے کو بیدار کیا جائے گا, ہوش میں لایا جائے گا. عجب نہیں کہ زینب آگے بڑھی ہو اور آگے بڑھ کر اپنے آنسوؤں کے چھڑکاؤ سے اپنے بھائی اور بھتیجے کو ہوش میں لائی ہو. بس اجازت ملی, حسین نے بھائی کا ماما اپنے بھتیجے کے سر پر رکھا, شمشیر کو حمائل کیا. اب جو گھوڑے پر عباس سوار کرنا چاہتے ہیں اپنے شاگرد کو, ایک دفعہ حسین نے کہا, ٹھہر جاؤ. حسین نے امامے کے دونوں سرے قاسم کے سینے پر ڈالے, قاسم کا سینہ چاک کیا. اب جو قاسم کا گریبان چاک کیا, قاسم نے اپنے چچا سے کہا, چچا یہ گریبان کیوں چاک کیا ہے؟ کہا, یہ یتیموں کی نشانی ہے.
ارے عربوں میں یتیموں کی نشانی گریبان کا چاک کرنا ہوتا تھا. شاید حسین یہ کہنا چاہتے ہیں, بیٹا جب تم میدان کربلا میں جائے گا اور لوگ تیرا گریبان چاک دیکھیں گے, شاید کوئی شقی تجھ پر رحم کھا جائے اور تجھے چھوڑ دے. قاسم سوار ہوئے, بس میدان کربلا میں گئے, چاروں طرف سے تیر اور تلوار کی بارش. ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے, آواز بلند کی, یا اماں ادرکنی, ارے چچا جان اپنے بھتیجے کی نصرت کے لیے آئیے. تاریخ نے لکھا بس حسین ایسے لبکے جیسے عقاب اپنے شکار کی طرف لپکتا ہے. بس حسین نے دیکھا کہ قاتل قاسم کے سینے پر سوار ہے, قاسم کا سر قلم کرنا چاہتا ہے. اب جو حسین آگے بڑھے, حسین کے روب سے ایک دفعہ اشقیہ کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی, ادھر کی فوجیں ادھر, ادھر کی فوجیں ادھر. ارے قاسم کا لاشا قاسم کی زندگی میں پامال ہو گیا. اب جو حسین قاسم کی لاش پر پہنچے, دیکھا قاسم ایڑیاں رگڑ رہا ہے. حسین نے سر پیٹ کر کہا,
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس تلیم اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے نوجوانوں کو حضرت قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کا جذبہ شہادت نصیب فرما. بار الہ حضرت قاسم کی بدولت ہمارے جوانوں کو سلامتی نصیب فرما. بار الہ جس طرح سے جو ادب تو نے قاسم کو نصیب فرمایا تھا, اپنے ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا کی نسبت, بار الہ وہ ادب اس کا ایک ذرہ ہمارے نوجوانوں کو بھی عطا فرما, ہم سب کو عطا فرما. بار الہ وہ وفاداری اور وہ وفا اور وہ غیرت کے جو حضرت قاسم میں موجود تھی, بار الہ ہمارے نوجوانوں کو عطا فرما. بار الہ تجھ واسطہ محمد والے محمد کا, حاضرین مجلس کی جملہ حاجات کو پورا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. بار الہ حاضرین مجلس جو مومنین مومنات بچے جوان بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, آل محمد کا غم منا رہے ہیں, عزاداری کر رہے ہیں, احیاء شعار شاعر الہی کر رہے ہیں, بار الہ انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بار الہ دشمنان آل محمد کو نابود فرما. بار الہ تجھ واسطہ محمد والے محمد کا, شیعان حیدر کرار چاہے وہ یمن میں عزاداری کر رہے ہوں, چاہے وہ بحرین میں عزاداری کر رہے ہوں, چاہے وہ حجاز میں, چاہے وہ سوریہ میں, چاہے وہ لبنان میں, ایران میں, عراق میں, جہاں جہاں حسین ابن علی کے ماننے والے عزاداری کر رہے ہیں, بار الہ ان کی عزاداری کی حفاظت فرما. بار الہ حرم ہائے مقدسہ کی حفاظت فرما, سامرہ و کاظمین و کربلا و نجف کی حفاظت فرما. بار الہ جناب زینب کے روضے کی حفاظت فرما. بار الہ جہاں جہاں ائمہ اطہار علیہ السلام کے فرزندان موجود ہیں, بار الہ ان تمام مزارات کی حفاظت فرما. بار الہ طالبان داعش القاعدہ اور اس طرح کے جو منحوس اور تکفیری گروہ ہیں, امریکہ کے اعلی کار ہیں, بار الہ بحق حضرت قاسم ان سب کو نابود فرما. بار الہ تجھ واسطہ محمد والے محمد کا, علماء حقہ مراجع کرام بالخصوص رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی حفاظت فرما.
بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما. بار الہ مملکت خداداد پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ہمیں بہترین اور عادل حکمران نصیب فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو لوگ شیعوں کے اندر اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں, بار الہ اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما, اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں انہیں نابود فرما. بار الہ جو عالم اسلام میں اختلافات ڈال رہے ہیں, شیعہ سنی میں اختلافات ڈال رہے ہیں, بار الہ اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما, اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں امریکہ کے ایجنٹ ہیں انہیں نابود فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا فلسطینیوں کی نصرت فرما, حزب اللہ لبنان کی نصرت فرما, آغا حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. بار الہ علماء حقہ کا سایہ اس ملت پر مستدام فرما. بار الہ علماء عراق مراجع عراق کی حفاظت فرما. بار الہ قلب اتھر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہدا میں قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.